ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال العباس الأنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله، جو پہلی روایت گزری تھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں یا گھاٹے میں ہیں، جیسا کہ بتلایا گیا تھا، اور وہ ہے تندرستی اور صحت. اسی کی دوسری سند یہاں ذکر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. جیسا کہ دوسری حدیث میں ابن عباس ہی کی ہے، بخاری میں نہیں ہے، اقتنی خمسن قبل خمسن، کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، و صحت کا قبل سقم کا، تندرستی کو بیماری سے پہلے، و غنا کا قبل فقر کا، اور مالداری کو فقیری سے پہلے، و فراغ کا قبل شغل کا، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے، و حیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت سے پہلے. اس لیے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، انسان خود ہی باقی نہیں رہے گا. انسان جس دنیا کے اندر آباد ہے وہ دنیا خود بھی باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے آدمی کما سکتا ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہی اسی لیے بتلایا تھا کہ اپنی گویا زندگی کا ایک نظام الاوقات بھی ہونا چاہیے. ہم لوگوں کی زندگی بڑی بے ترتیب گزرتی ہے، 24 گھنٹے کا ایک نظام. ہر آدمی نے اپنے معاش کے لیے، کمائی کے لیے تو ایک نظام بنایا ہے. دکان ہے تو دکان کی ایک ترتیب طے شدہ ہے، اتنے بجے کھولنے کی، اتنے بجے بند کرنے کی، اور اس میں جو تجارت ہوتی اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تو گویا اپنی دنیا کے حصول کے معاملے میں ایک نظام جو ہم نے مقرر کیا ہے اس نظام کے معاملے میں ہماری طرف سے کبھی کوئی کوتاہی کمی نہیں ہوتی. ایک ملازم پیشہ آدمی ہے, وہ اپنی سروس کا پورا لحاظ کرتا ہے. ایک فیکٹری کا مالک ہے, مالک ہونے کے باوجود وہ پابندی سے اپنی فیکٹری آئے گا جائے گا, اس کا نظام سنبھالے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے لیے کوئی نظام مقرر نہیں کیا ہے. ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام ہو, اور وہ اپنے سارے اوقات کو منضبط کر کے اس کا ایک نظام الاوقات ہو, اور اس کے مطابق اگر ہم اوقات گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی وقت بیکار اور ضائع نہیں ہوگا. اس کا اہتمام کیا جائے. یہاں باپ جس مقصد کے لیے قائم کیا تھا, دوسری روایت اسی پر پیش کر رہے ہیں. حدثنی محمد بن بشاری قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن معاوية بن قرۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللهم لا عیش الا عیش الآخرۃ آخرہ فاصلہ الانصار والمہاجر. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفزیل بن سلیمان قال حدثنا ابو حازم عن قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. یہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ارشاد فرمائی تھی. راوی جو حدیث کے ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام خندق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور خندق کی کھدائی کے کام میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کے ساتھ گویا لگے ہوئے تھے, اور جو مٹی نکلتی تھی اس مٹی کو اندر سے نکال کر کے باہر منتقل کرتے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضور نے یہ فرمایا. یہ خندق, یہ غزوہ جو ہے سنجری جو ہے سنجری پانچ میں پیش آیا ہے. یہ قبیلے بنو نذیر اور بنو وائل کے کچھ یہودی مکہ مکرمہ گئے, اور انہوں نے مکہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا, مشتعل کیا کہ تم حملہ لے کر کے آؤ, ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے آس پاس غطفان کے جو قبائل آباد تھے ان کو بھی انہوں نے مال کا لالچ دیا کہ خیبر میں پیدا ہونے والی کھجوروں کا آدھا حصہ ہم تم کو دیں گے. اس طرح ان کو بھی وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا. اس طرح ایک نظام بنایا گیا. چنانچہ طے شدہ پلاننگ کے مطابق ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کا لشکر لے کر کے نکلے, اور اس میں جو ہے 1500 اونٹ تھے اور گھوڑے سوار تھے. اور مقام مرو زہران میں آنے کے بعد قبیلے غطفان کے مختلف جو شاخیں تھی اشجاع اسلم وغیرہ ان کے لوگ آ کر ملے, اور 10000 کے قریب بڑا گویا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ پر اس ارادے سے کہ گویا مسلمانوں کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے, ختم کر دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے, نکلا روانہ ہوا. یہودی ساتھ تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی تعداد بھی نہیں تھی حضرات صحابہ کی مقابلے کے واسطے, 3000 تھے اس وقت. ویسے مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہمارے فارس میں ایک دستور یہ ہے کہ جو دشمن بڑی تعداد میں ہو اور کھلے میدان میں اس کا مقابلہ مشکل ہو تو ہم لوگ جو ہے آبادی کے ارد گرد کھندک کھود دیا کرتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکے, اور اس طرح وہ ان کا راستہ روک دیتے ہیں. کیونکہ مدینہ منورہ کے تین طرف کھجور کے باغات تھے, اس کا شمال والا حصہ جو شام کی طرف واقع ہے وہ پورا خالی تھا, اور کوئی بھی دشمن مدینہ میں اسی طرف سے آ سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پورے راستے کی لمبائی پر ایک خندق کھودنا طے کیا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کا خط لائننگ کیا, اپنے اس کا خط کھینچا, اور دس دس صحابہ کی جماعت بنا کر کے ان کو دس غز ویا خندق یا چالیس گز خندق کھودنے کا کام, جو پانچ گز چوڑی اور پانچ گز گہری ہوا کرتی تھی, کام سونپا. اور یہ جبل سلا کے پچھلے حصے میں اس کو کھدوایا گیا, اور پھر آگے اس کو بڑھا کر وادی بتھان اور وادی راتونا کے مقام اتصال تک لے جایا گیا. پوری لمبائی اس خندق کی 3.5 میل تقریباً 7.25 کلومیٹر وہ روئی پہاڑی حصے میں کھودی جا رہی تھی, جس کی گہرائی 5 گز یعنی 15 فٹ اور چوڑائی بھی 15 فٹ. اور یہ حضرات صحابہ نے صرف 6 دن کے اندر کھودا ہے. 6 دن اس زمانے میں یہ مشینیں جو کھودنے والی کیا کہتے ہیں وہاں, جے سی بی ویسے تھا نہیں, اس کے باوجود اتنی جلدی وہ اتنی لمبی خندق کھودی گئی. اور یہ جس وقت کھودی جا رہی تھی وہ موقع وہ تھا کہ حضرات صحابہ کی وجہ سے, حضرات صحابہ کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے اور مال کی کمی کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا, سب فاقے سے تھے. اور اس فاقے کی حالت میں انہوں نے یہ خندق کھودی. سردی کا زمانہ تھا, سردی سے بچنے کے لیے جتنے کپڑے ہونے چاہیے وہ بھی میسر نہیں تھے. اسی کو یہ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی سردی کے اندر گویا یہ حضرات صحابہ خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے, مٹی اندر سے نکال کر منتقل کر رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. واقعہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد جو ہے بڑا موقع سے تھا, اس لیے کہ ظاہر حضرات صحابہ کے پاس دنیا کے اسباب و وسائل موجود نہیں تھے. حضور نے حضرات صحابہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کتنی, کئی روز کی. کوئی آدمی زندہ جو رہے گا 100-150 سال بھی زندہ رہے تو آخر تو مرنا ہے, اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ویسے اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زندگی دنیا کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو یہ 100-150 سال کی ہو تو بھی آخرت کی اس غیر متناہی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, گویا حقیقی زندگی. اور پھر آخرت میں اگر جنت میں اللہ نے موقع دیا تو جو نعمتیں حاصل ہوگی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی کو حضور فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی تو حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی چند روزہ زندگی جس طرح بھی تکلیف مشقت کے ساتھ گزر جائے گی, اور آخرت میں اصل آدمی کو اپنا اعمال کا بدلہ ملنا ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب یہ پڑھتے تھے صحابہ اس کے جواب میں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے. کبھی حضرات صحابہ پہلے وہ شعر پڑھتے تھے اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح گویا یہ رجزیہ اشعار, محنت اور مشقت کا کام کرتے وقت یا جنگ کے موقع پر اس طرح کے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں, مقصد کام کرنے والے کے اندر حوصلہ اور ہمت کو بڑھانا ہوتا ہے. چنانچہ اس طرح یہ کام انجام دیا گیا, اور یہ گویا چند روزہ تکلیف تھی, ویسے یہ حق خدائی کا کام مکمل ہوا اور کفار کا لشکر پہنچ گیا عرب کے اندر چونکہ خندق کا دستور تھا نہیں, پہلے مشرکین مکہ جو لشکر لے کر کے آئے تھے انہوں نے بھی کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی. وہ تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم اپنے اس جو ہے بڑی تعداد والے لشکر کے ساتھ مدینہ کے اندر گھس جائیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے. لیکن جب یہاں آ کر کے دیکھا خندق کھدی ہوئی ہے تو ان کا راستہ وہ رک گیا. حضرات صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خندق والے مقام پر تشریف لا چکے تھے اور وہاں مورچہ سنبھال لیا تھا. اس لیے کہ خندق بھلے چوڑی بھی تھی گہری بھی تھی آسانی سے پار کرنا مشکل تھا, لیکن ظاہر اگر وہاں کوئی ہوگا نہیں تو پھر وہ پار کر لیں گے. اس لیے ان کو پار کرنے سے روکنے کے لیے ہر وقت وہاں موجود رہنا ضروری تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سلا کو اپنی پشت پر رکھتے ہوئے ان مشرکین کے سامنے وہ خندق کے اس پار تھے اور حضرات صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پار تھے, اور اس طرح سب بندی ہوئی اور باقاعدہ وہ دو بدو ہاتھوں ہاتھ تو جنگ نہیں, البتہ دونوں طرف سے تیروں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اور یہ اس لیے ہر وقت 24 گھنٹے چوکنا رہنا پڑتا تھا کہ وہ لوگ کہیں خندق پار کر کے ادھر نہ آ جائیں. پارا اس طرح یہ محاصرہ تقریباً 25 دن رہا اور بڑی تکلیفیں مشقتیں اور جو ہے بہت تکلیفیں اٹھائی. اور حضرات صحابہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی. آپ نے مسجد فتح میں پیر کے دن دعا فرمائی, پھر منگل کے دن فرمائی, پھر بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان فرمایا. آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی. چنانچہ اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا فرمائی کہ ان کے لشکر کے اندر آپس میں بھی پھوٹ پڑی. اللہ کی طرف سے مدد کے طور پر فرشتے بھیجے گئے جنہوں نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا, اور اللہ نے رات کے وقت ایک ٹھنڈی تیز و تند ہوا ایسی بھیجی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا, ان کی ہانڈیاں الٹ دی, اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا. مایوس ہو کر وہ وہاں سے میدان چھوڑ کر نکل گئے. بہرحال یہاں دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی حقیقی زندگی کون سی ہے, آخرت. آدمی اگر یہ چیز اپنے مد نظر رکھے تو پھر اس کے لیے آخرت کے واسطے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آخرت والے اعمال کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی زندگی کی اہمیت دل میں ڈال کر اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, اور ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں. زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اس کی بھرپور نصرت فرما۔ اللہ اس امت کو مظلوم اور ظالم بننے سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، شیعیت اور رافضیت کے شر سے اور اس کے غلبے اور اس کے سازشوں سے عالم اسلام اور اہل اسلام کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما، اس میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان قوموں کے اندر آپس میں بغض و عناد کو پھیلا کر آویزش میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کی اے اللہ سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈے اور سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ آنے والے انتخابات کے اندر بھی اللہ ان کے سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے اللہ ان کو پسپائی عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔